แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาวะซะลามุนอะลาอิบาดิฮิลลดีนัสตะฟาอัมมาบาดأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلمالعلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلمالله رب العزة نے ہمیں اور آپ کو جس نعمت کے لیے منتخب فرمایا، جس بڑی دولت، جس بڑی نعمت کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو منتخب فرمایا ہے، اس انتخاب کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔کسی بھی چیز کے انتخاب کا تذکرہ قرآن میں ہونا، یہ اس کی عظمت کو بتاتا ہے کہ ایک طرف اللہ نے اہل علم کو منتخب بھی کیا اور قرآن جیسی پاکیزہ مقدس کتاب میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نگاہ میں اہل علم، قرآن کے عالم و حافظ، اللہ کے دین کی جاننے والے علماء، اس کی عظمت، اس کی قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے۔ اسی بنا پر آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے یہ منتخب شدہ جماعت ہے تو اس کی ایک فضیلت اور بھی ہے کہ انہی علماء کی پیشانی کو دیکھنا عبادت بنا دیا گیا، انہی علماء کے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون سے زیادہ مرتبہ دیا گیا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کو جو لقب صاحب علم، اہل علم اور عالم کا جو لقب دلوایا، اس پر اللہ نے کیا مرتبہ رکھا کہ اگر کوئی ہماری پیشانی کو دیکھے یہ اس کے لیے عبادت بن جائے۔ ہمارے قلم کا سیاہی کا کوئی قطرہ ہمارے لیے اس شہید کے قطرے خون سے کہیں قیمتی بن جائے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نگاہ میں اہل علم کی کیا قدر و منزلت ہے۔ آخر تو کوئی وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام جنت کی تمام تر نعمتوں میں تھے مگر فرشتوں نے ان کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم سے نوازا، علم کا زیور اللہ نے ان کو دیا، تو ساری نوری مخلوق جو فرشتہ ہے ان تمام سے ان کا سجدہ کرا دیا۔ یہ اللہ نے اولاد آدم، بنی آدم، اولاد آدم میں علماء کو اللہ نے پیغام دیا کہ میرے بندو، اگر ہم نے تمہیں اپنے علم کے لیے منتخب کیا اور تیرا لقب اگر عالم بنا تو سمجھ سکتے ہو کہ تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے، کہ اگرچہ تم مٹی اور خاک کے بنے ہوئے ہو لیکن نور کی بڑی ہی مخلوق کو ہم تمہارے سامنے جھکا سکتے ہیں۔ جس اللہ نے اس علم کی یہ شان رکھی ہے، وہی علم اللہ نے ہمیں کسی نہ کسی مقدار میں عطا فرمایا ہے اور اسی علم سے ہم آراستہ ہیں۔ ظاہر ہے جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، جس کی قیمت جتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ نعمت اتنی ہی نازک بھی ہوا کرتی ہے۔ اس نعمت کی انسان قدر کرتا ہے، اس کے حق کو انسان ادا کرتا ہے، تو انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، اور اگر نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو بہت کچھ اس سے چھین جاتا ہے۔ آپ علماء ہیں، ہمارے اشاروں کو سمجھیے گا۔ تین چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عجیب قوت، ایک عجیب طاقت انسان کو ملتی ہے۔ علم بھی ہو اور علم کے ساتھ عمل بھی ہو اور عمل کے ساتھ اخلاص بھی ہو۔ انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے تو نہیں معلوم جہالت کی بنیاد پر کس دلالت میں وہ پھنس جائے، اور علم اگر ہے مگر اس کے پاس عمل نہیں ہے تو آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ، کہ یہودیوں کے پاس کتاب کا علم تو بہت زیادہ ہے مگر ان یہودی علماء کو مثال میں سمجھایا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لگا ہوا ہو اور گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پیٹھ کے اوپر پتھر ہے یا ہمارے پیٹھ کے اوپر سونے اور چاندی کا وزن پڑا ہوا ہے۔ جس طرح وہ گدھا اپنے پیٹھ کے اوپر لگے ہوئے سونے اور چاندی، موتی اور ہیرے کے وزن سے ذرہ برابر نہ تو فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ اس بوجھ اور اس ہیرے اور موتی کی وجہ سے اس گدھے کی کوئی قیمت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح یہ علماء یہود ہیں کہ جن کو علم کی بنیاد پر ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے علماء یہود کا تذکرہ کیا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم کا ذخیرہ ہو، آپ کا سینہ قرآن کریم کی آیتوں سے لبریز ہو، آپ کا دل و دماغ احادیث مبارکہ سے بھرا ہوا ہو، آپ کی زبان خطابت اور آپ کی زبان علمی نکات سے لبریز ہو مگر زندگی اگر عمل سے خالی ہے تو آپ اپنی مثال قرآن میں تلاش کر لیجئے کہ قرآن نے ایسے شخص کے بارے میں کیا مثال دی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو علم دیا، ایک طرف اس علم کا مقام و مرتبہ کتنا بڑھایا، کتنا بلند کیا، اور دوسری طرف اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو اللہ نے دوسرے قوم کے علماء کی مثال پیش کی ہے کہ ان علماء کی مثالوں کو دیکھو، آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو اپنے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پھر کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک نمبر پہ علم، دوسرے نمبر پہ عمل، اور تیسرے نمبر پہ اخلاص۔ اگر زندگی میں پوری زندگی اگر ہم خدمت دین میں لگے ہوئے ہوں، صبح سے شام اور شام سے صبح اگر ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہوں، لیکن اگر ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ ذرے کے برابر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم اور آپ کس دور میں ہیں اور کس جگہ پر ہیں سوچ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رتبے میں موجود ہیں، آخر اس سے بڑھ کر سعادت اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایمان والا شخص جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو، اسے سفر میں آپ کی معیت حاصل ہو اور غزوے کا موقع ہو، اور پھر وہ ایسی جرت، ایسی بہادری اور ایسی شجاعت دکھا رہا ہو کہ جس کی شجاعت اور جس کی بہادری اور جس کی بے باکی اور جس کے ہاتھ کی تیزی اور جس کی جسمانی طاقت و قوت کو دیکھ کر دیگر صحابہ اشش کر رہے ہوں، صحابہ حیران ہیں کہ اللہ اللہ اس بندے میں کیا شجاعت ہے، کیا قوت ہے، کیا ہمت ہے کہ اس نے نہ معلوم کتنوں کو دوزخ تک پہنچا دیا۔ ایسے پرمبارک سفر میں جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، اور ایک اہم مقصد کے پیش نظر یہ جماعت صحابہ کرام کی نکلی ہوئی ہے، اس موقع پر صحابہ نے بشارت دینا شروع کیا بشارت دینا شروع کیا اس جوان کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ بندہ جو شجاعت اور بہادری کے کارنامے انجام دے رہا ہے. آپ نے فرمایا تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ جنتی ہے, طوبی لہ الجنہ, اس کو جنت کی بشارت ہے اس لیے کہ اس نے کیا کیا کارنامے انجام نہیں دیے ہیں. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب بات نکلی ہے کہ تم اس کے جنت کی بشارت دے رہے ہو, یہ بندہ جنتی نہیں جہنمی ہے. حضرات صحابہ حیران ہو گئے, لرزہ طاری ہو گیا کہ یا اللہ نبی کی صحبت, نبی کے ساتھ سفر, ایک بڑے اہم اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر ان تمام کا نکلنا اور پھر ہم تمام میں اس بندے کا آگے آگے بڑھنا, پھر بھی آپ نے جہنم کی وعید سنائی تو تین صحابی پیچھے لگ گئے کہ دیکھیں آخر کیا بات ہے. اس بندے کو زخم لگا, ایک بندے کو زخم لگا, اس زخم سے خون بہنے لگا, اس بندے نے اپنے تیر اور پیکان کو نکالا اور اپنے سینے میں اس نے اس کو پھونک لیا جس سے خودکشی ہو گئی اور وہیں اسی میدان میں اس کی موت آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ظاہری عمل اس کا کتنا اچھا تھا مگر دل میں اخلاص نہیں تھا, دل میں اپنی قومی حمیت کے خاطر, اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کو دکھانے کے خاطر یہ بندہ اتنا لڑتا رہا لڑتا رہا. اللہ کو اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی نیت اگر شامل ہو تو اللہ کو قبول نہیں ہے. اس کے نیت کے کھوٹ کی وجہ سے, اس کے نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کے سارے کارنامے اللہ کو پسند نہ آئے, قبول نہ ہوئے اور پھر خودکشی کر کے اس نے اپنی جان دے دی. اگر عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو, اگر اس میں اخلاص, للہیت, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی اگر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ ذرے کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں آپ کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے, جس دولت کا تذکرہ قرآن میں, جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے دلوں میں زندگی میں عمل نہ ہو اور ہمارے دلوں میں اخلاص للہیت نہ ہو, ہمارے دل کا رخ صحیح نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بیکار ہے. آخر تو کوئی وجہ ہوگی کہ ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ, محدثین, علماء, ائمہ جن کے پاس علم کا ذخیرہ تھا, کہنا چاہیے جن کے پاس علم کا سمندر تھا, علم کے سمندر کے ساتھ ساتھ رات کی تنہائیوں میں عبادتوں اور سجدوں کا ذخیرہ تھا, جو راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں علم کی اشاعت کیا کرتے تھے, کوئی تو وجہ تھی کہ کسی نہ کسی کے پاس جا کر اپنے دامن دل کو حوالے کیا, اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں پہ رکھا. کیا وجہ تھی؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا لو لسنتان لحلق نعمان, اگر مجھے دو سال کا موقع نہ ملتا اور امام جعفر صادق کی خدمت میں آ کر بیٹھ کر رہنے کا موقع مجھے نہ ملتا تو مجھے لگتا ہے یہ دو سال اگر مجھے نہ ملا ہوتا تو نعمان ابو حنیفہ تو اپنے دل کی خرابیوں اور اپنے نفس کی خرابیوں کی بنا پر ہلاک ہو گیا ہوتا. کیوں؟ انسان کے دل کے اندر لطیف اور بہت باریک قسم کی کچھ خرابیاں, کچھ بیماریاں ہوا کرتی ہیں, جو خرابیاں, جو بیماریاں ریا کہلاتی ہیں, نام و نمود کہلاتی ہیں, جو ریا کہلاتی ہے, جو سمع کہلاتی ہے, جو عجب کہلاتی ہے, جو خود پسندی کہلاتی ہے, جس کے آگے بڑھ کر کبر کہلاتی ہے, یہ تمام تر دل اور باطن کی خرابیاں ہیں جس کو انسان محسوس نہیں کر پاتا اور اپنے علم کے زور میں انسان بھول میں پڑ جاتا ہے. تو پہلی چیز ہے علم, دوسری چیز ہے عمل, اور تیسری چیز ہے اخلاص. یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت ایسی زبان میں قوت عطا فرماتے ہیں, ایسے دل میں اللہ یہ قوت عطا فرماتے ہیں, اور اللہ اپنے بندوں کی اس قوت کو کبھی کبھی بطور عبرت اور بطور نمونہ کے اس کو ظاہر فرماتے ہیں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں, اخلاص کی انتہا تھی، فنائیت کی انتہا تھی کہ بیت المقدس کو جب صحابہ کرام نے فتح کرنا چاہا اور وہاں ایک لمبا سا عرصہ گزر گیا تو وہاں کے پجاریوں نے کہا، وہاں کے پادریوں نے کہا کہ اگر آپ کے امیر المومنین یہاں تک چل کر آ جائیں تو ہم ان کی قدموں میں چابیاں ڈال دیں گے، ان کے قدموں میں ہم چابی ڈال دیں گے۔ جس بیت المقدس کو ان لوگوں نے اپنے قبضے میں رکھا تھا اور جو ان کے لیے سرمایہ فخر تھا کہ ہمارا بیت المقدس ہمارے قبضے میں ہے، آج انہی لوگوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ لوگ ڈیرا ڈالے رہیں، ہم حوالے نہیں کر سکتے، مگر عمر فاروق اگر آ گئے ہم ان کے قدموں میں چابی ڈال دیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ اپنے غلام کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کیا۔ ایک ہی گھوڑا تھا، راستے میں طے ہوا کچھ دور ہم اس پر سوار ہوں گے اور کچھ دور تم سوار ہونا، جب تم سوار رہو گے تو ہم اس کی نہار پکڑ کے، اس کی نکیل پکڑ، اس کی لگام پکڑ کے ہم لیتے جائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح سے چلتے رہے۔ جب کچھ قریب پہنچے شہر کے تو بعض صحابہ جو پہلے سے پہنچے ہوئے تھے وہ آگے سے استقبال کے لیے گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر فاروق آپ اہل ایمان کے امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور یہ اہل کتاب یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین اور خلیفۃ المومنین ہیں، اور آپ کے کپڑے پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے پر 12 ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں ان کے دلوں میں حقارت آ جائے گی، وہ آپ کو حقیر سمجھیں گے اور کہیں گے کیسے یہ امیر المومنین ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کپڑے کو بدل لیا اور ایک عمدہ سا کپڑا جو نہایت عمدہ اور قیمتی سا تھا اسے زیب تن کیا پہنا، تھوڑی دور آگے چلے تو پھر اپنے اس کپڑے کو اتار دیا۔ اتارنے لگے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اب تو شہر قریب آ چکا ہے اور وہ لوگ دیکھنے کے واسطے بھی قریب آ جائیں گے کہ دیکھیں ایمان والوں کے خلیفۃ المومنین کیسے ہیں، اس پھٹے پرانے اور پیوند لگے کپڑے میں دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا حقارت آئے گی۔ عمر فاروق نے کہا وہ کیا سوچیں نہ سوچیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، میں جب اس نئے کپڑے کو، عمدہ کپڑے کو، چمکدار کپڑے کو جب میں نے پہنا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرے دل میں عجب پیدا ہو رہا تھا، میرے دل میں عجب پیدا ہو رہا تھا کہ میں کوئی اچھا سا خلیفہ ہوں، میں بہترین سا امیر المومنین ہوں، تو مجھے اپنے آپ کے اچھے ہونے اور بہتر ہونے کا خیال آیا۔ دل میں انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے، اللہ کی طرف اس کا دھیان و خیال نہ ہو، یہ عجب ہے، میں عجب کی حالت میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ لہذا اس کپڑے کو اتار دیا اور وہی پیوند لگا ہوا کپڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا۔ اس حال میں جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں ان اہل کتاب جاننے والے علماء اور وہاں کے لوگ ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو اس طرح اس شہر میں داخل ہوتے ہیں کہ غلام اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لگام ہے اور کپڑے پر 12 پیوند ہیں۔ جب ان لوگوں نے سنا کہ یہ امیر المومنین ہیں تو محبتوں کے ساتھ ان دشمنوں نے ان کا استقبال کیا، ان کے قدموں میں چابی لا کر ڈال دی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے پرانے، ہمارے بوڑھے علماء یہود نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین ایسے ہوں گے کہ جن کی نگاہ دنیا کی شان و شوکت پر نہیں ہوگی، عمدہ چیزوں پر نہیں ہوگی، بلکہ ان کی نگاہ دل کے تقوی پر ہوگی، ان کی نظر اپنے دلوں پر ہوگی، ان میں تقوی ہوگا، ان میں علم ہوگا، ان میں عمل ہوگا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ظاہری ٹیپ و ٹاپ کے بجائے ان کے بدن پر، ان کے کپڑوں پر 12 پیوند لگے ہیں، اور ان کا نوکر، ان کا خادم سواری پہ سوار ہے اور خود ہی پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں سمجھ گیا کہ یہ برحق اور سچے اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، لہذا ان کو بیت المقدس کی چابی عطا کر دو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ایک اہم سا موقع تھا، اس اہم موقع پر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل پہ نگاہ رکھی، کہیں دل میں اخلاص کے بجائے ریا نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، اپنے آپ کو بہتر بنا کر پیش کرنا نہ آ جائے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں وہ ہم جانتے، ہمارا خدا جانتا ہے۔ اسے تین چیزیں جب انسان میں آتی ہیں، علم کامل بھی ہو اور عمل بھی ہو، اور عمل کے ساتھ ساتھ دل میں اخلاص اور الہیت ہو، ہمیشہ ہر عمل میں اللہ پیش نظر رہے، تو اللہ رب العزت اس کی زبان میں بھی، اس کے اشاروں میں بھی، اس کی آواز میں بھی، اس کی نگاہوں میں بھی، اس کی رفتار میں بھی اللہ طاقت و قوت عطا فرماتے ہیں۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے اور مصر کا علاقہ فتح ہو گیا، تو وہاں کے گورنر نے خط لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ظالمانہ رسم چل پڑی ہے کہ جب دریائے نیل، جب یہاں کا یہ دریا، جب یہاں کی نہر اور یہاں کا دریا خشک ہو جاتا ہے اور حد ساری پڑتی ہے اور پورے شہر میں پانی ختم ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر ایک جوان اور غیر شادی شدہ ایک جوان لڑکی کو رات میں کپڑا پہنا کر اس دریا میں بھینٹ چڑھاتے ہیں، اور جب رات کے سناٹے میں ایک جوان سی لڑکی کو اس دریا میں ڈال دیتے ہیں ہاتھ باندھ کر کہ بھاگ نہ سکے، اور پھر تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، جب اس لڑکی کا بھینٹ چڑھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر دریائے نیل میں پانی بھر جاتا ہے اور پورے شہر کو پانی ملتا ہے۔ اب تو ہم یہاں آ گئے ہیں۔